अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी के साथ में मैं नदा समीर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। यकीनन आप सब इस वक्त माह रमजान की बरकतें और रहमतें समेटने में मसरूफ होंगे और साथ ही साथ ईद की तैयारियां भी चल रही होंगी। तो आज के प्रोग्राम में भी हम रमजान के आखिरी अशरे के हिसाब से गुफ्तगु करेंगे शब कद्र की, और फिर ईद किस तरह मनाई जाती है, किस तरह मनाई जाए। और चूंकि प्रोग्राम है गामदी के साथ, इसलिए हम सबके इंतहाई मोहतरम जनाब जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब, खैरियत से?
वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र।
गामदी साहब, शब कदर का तो तमाम आलम इस्लाम बड़ा इंतजार करता है, बड़े एहतमाम के साथ और रिस्पेक्ट के साथ ये रात मनाई जाती है। बहुत सी यूथ जवान इस वक्त के प्रोग्राम देख रहे हैं, वजाहत करेंगे आप शब कदर क्या है?
अल्लाह ताला ने जो इस कायनात का निज़ाम बना रखा है, उसमें जिस तरह हम देखते हैं कि हर फसल के लिए कुछ मौसम मखसूस है, आप उसको उसी मौसम में काश्त करते हैं तो बरगुबार लाती है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो मामलात इंसानों के साथ करने हैं उनके लिए भी कुछ औकात मुकर्रर हैं। देखिए, हमारी नमाज़ें हैं, अल्लाह का हुक्म है कि हम नमाज़ अदा करें, दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, इनके लिए कोई भी वक्त हो सकता था, लेकिन इसमें भी लिहाज रखा गया है कि सूरज के तुलू से पहले नमाज़ पढ़िए, वो ग्रूप की तरफ मायल हो तो नमाज़ पढ़िए, रात के वक्त नमाज़ पढ़िए, तो औकात का लिहाज रखा गया है।
इसकी भी
मौसमों में, फसलों में, इसमें असल में इंसान है ना, इंसान के ऊपर बहुत सी चीज़ें असरअंदाज़ होती हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपने एक मौसीकी की मजलिस मुनक़द करनी है, कोई आदमी गाने के लिए बैठा है और आप ऐन दोपहर में मुनक़द कर लें, अच्छा नहीं लगेगा ना। यानी इंसानी नफ्सियात उसके साथ उस तरह मुतल्लक नहीं होती, तो उसके लिए आप इंतखाब करते हैं शाम का वक्त होना चाहिए। आप देखिए, जो लोग शराब व शाहिद की गुफ्तगुएं करते हैं उनके लिए भी कुछ औकात मुकर्रर हैं। सुबह को शराब पीने के लिए बैठते उसको सुबह ही कहा जाता था, तो ये क्या चीज़ है? यानी इंसान ने एक काम करना है, उस काम का असर उसकी नफ्सियात पर पड़ेगा, क्योंकि इंसान सिर्फ एक मादी वजूद नहीं है, वो अपने गिर्दोपेश से, अपने माहौल से, उसमें होने वाले असरात से, सूरज के निकलने से, गुरूब होने से, दिन के ढलने से, शामों से, सुबहों से मुतासर होता है। वो क्या चीज़ है आखिर कि जब हम ये कहते हैं कि शाम उदास हो जाती है, क्या चीज़ है? हमारा एक नफ्सियाती एहसास है ना, यानी उदासी तो हमारे बातिन की चीज़ है, उसका सुबह या शाम से क्या ताल्लुक है? तो इसका मतलब ये है कि औकात, मौसम, उनमें आने वाली तब्दीलियाँ, ये हमारी नफ्सियात पर असरअंदाज होती हैं। तो जब हम सुबह के वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो गोया ज़िंदगी को शुरू कर रहे होते हैं,
सही बात है।
जब ज़रा दिन ढलता है तो गोया कारोबार से और उसकी हवा हमी से निकलने की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से मगरिब होती है, एक बड़ा तगैयर होता है, बड़ी तब्दीली आती है, यानी वो रोशनी जिसने दुनिया को रोशन कर रखा था वो खत्म होना शुरू हो जाती है, माश की सरगर्मियाँ सिमटना शुरू हो जाती हैं, तो हम कहते हैं अब हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने भी अपने कामों के लिए कुछ औकात मुकर्रर कर रखे हुए हैं। ये देखिए, कुरान मजीद हमको ये बताता है कि अल्लाह ताला के दिनों को अपने दिनों पर क्यास ना करो। उसके यहाँ बाज़ औकात एक दिन 1000 साल के बराबर होता है, बाज़ औकात एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है।
जैसे कि 6 रोज़ की अगर बात की गई,
जैसे कुरान मजीद ने यह कहा कि हमने 6 दिनों में दुनिया को बनाया या कायनात को बनाया, तो वो ज़ाहिर अल्लाह के अय्याम है, वो हमारे 24 घंटे वाले अय्याम नहीं है। अच्छा, हम इंसानों का मसला ये है कि हमारा इल्म चूंकि अपने एक दायरे के अंदर बंद होता है, हम उससे आगे बढ़ के नहीं देख सकते। यानी अगरचे इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी गैर मामूली सलाहियतें दी हैं, लेकिन कुआं बड़ा भी हो सकता है, लेकिन होते हम कुएं के मेंढक ही। आप ये देख लीजिए कि इससे पहले हमें ये मालूम नहीं था कि मरीख का दिन और है, चांद के दिन और है, यानी अब मालूम हो गया ना। वहाँ सूरज की गर्दश के लिहाज से दिन हमसे बहुत बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला जब ये कहता है कि मैंने 6 अय्याम में या 6 दिनों में कायनात को बनाया, तो वो अपने लिहाज से कह रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं कि ज़मीन के अय्याम जो 24 घंटे में पूरे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला के यहाँ जो चीज़ें पेश होती हैं उनके लिए भी हमें तवज्जो दिलाई गई है कि मेरे दिनों को अपने दिनों पर क्यास न करो। मेरा एक दिन तो बाज़ औक़ात तुम्हारे 1000 साल के बराबर होता है, एक दिन। यानी फरिश्तों के अरूज के बारे में बताया गया, वो पहुंचते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं 50,000 साल बाद। इतने वक्त के लिए एक जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है, ये भी हमारे हिसाब से, और इसका तसव्वुर दिलाया गया है महज। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कुरान मजीद में कि जो बहुत बड़े बड़े मामला हैं, यानी कायनात का नज्म उन्होंने बना दिया, इस कायनात को तख्लीक कर दिया, ये चल पड़ी। अपने बारे में ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसको तख्लीक किया, अला लहुल खल्क वल अम्र, मैंने तख्लीक भी किया है, मैं इसका नज़्म भी चला रहा हूँ। यानी कायनात का नज़्म चलाने में भी अल्लाह ताला ने ये नहीं किया कि अपने आप को गैर मुतल्लक कर लिया हूँ, लेकिन वो नज़्म चलाने के लिए अब किस तरह कायनात से मुतल्लक होते हैं, उसमें एक रात वो कहते हैं मैंने मुकर्रर कर रखी हुई है जिसमें बड़े बड़े उमूर के फैसले करता हूँ। वो फैसले किए जाते हैं, फरिश्तों के सपुर्द कर दिए जाते हैं, वो उनको लेकर उतरते हैं। गोया यूँ समझ लीजिए کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم مشترکہ وفادات کونسل کا اجلاس مہینے میں ایک بار کریں گے،
صحیح.
ہماری پارلیمنٹ کا اجلاس جس میں صدر مملکت خطاب فرمائیں گے وہ سال میں ایک بار ہوگا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی دنیا کے معاملات کو طے کر کے فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک رات مقرر ہے.
غامدی صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رات ہماری رات کے برابر تو نہیں ہے، تو گڑبڑ نہیں ہوگی اس سے؟
نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ رات کا وقت تھا، اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیا ہوا ہے. ہمارے لحاظ سے رات کا وقت، یعنی اللہ نے اپنے ہاں ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، اس میں وہ فیصلے کرتے ہیں. اب وہ فیصلے ہماری دنیا سے اگر متعلق ہوں گے تو ہمارے دنوں کے لحاظ سے آئیں گے نا.
اچھا،
یعنی فرض کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر کے اوپر سے بھیج دیا، مریخ کے لیے کیا ہے ان کے لحاظ سے ہوگا، چاند کے لیے کیا ان کے لحاظ سے ہوگا، مشتری کے لیے کیا ان کے لحاظ سے ہوگا، کسی اور کہکشاں کے لیے کیا اس کے لحاظ سے ہوگا. ہمارے پاس جب وہ فیصلہ آئے گا تو یہ دن میں آئے گا یا رات میں آئے گا، ایسا ہی ہوگا نا. تو وہ جو رات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی عظمت کی رات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مہمات امور، بہت بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں تصور دلایا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، فیصلوں کی رات. قدر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں معاملات کے فیصلے کیے.
کون کون سے معاملات شامل ہیں؟
دیکھیے انسانوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، دنیا میں کیا معاملات ہونے ہیں، کون سی قوموں کو عروج ملنا ہے، کون سی قوموں کو امتحان میں جانا ہے. یہ بتاتے ہیں نا کہ میں نے قوموں کو بھی ایک لائن میں لگا رکھا ہے، ایک کے بعد دوسری کو اسٹیج پر لاتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے.
اس میں انفرادی اور اجتماعی،
انفرادی اور اجتماعی. اچھا، وہ ہماری ذات کے ساتھ بھی متعلق ہوتے ہیں، وہ اس پورے کائنات کے نظام کے ساتھ بھی متعلق ہوتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دینا ہے، ایک بڑا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنا ہے اور ان کو مجھے فلسطین میں آباد کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی قوم سے نکلیں، بابل میں وہ پیدا ہوئے تھے، وہیں کا ایک شہر تھا اور جس میں انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، تبلیغ کی، زندگی بھر رہے ان کی قوم پر عذاب آ گیا، اس کے بعد ان کو وہاں سے نکال لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ اب آپ جزیرہ نما عرب میں میرا گھر بنائیں، میری عبادت گاہ بنائیں. یہ جو بیت اللہ ہے، بیت الحرام ہے، یہ انہوں نے بنایا نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ قبل مسیح 2000 سال، 2100 یا 2200 کے قریب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا، بہت بڑا فیصلہ، کہ میرا گھر آباد کیا جائے گا، اس پہ حج کیا جائے گا، اس کے مناسک بھی ہوں گے. یہ بڑا فیصلہ ہے. اسی طرح کا ایک بڑا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا کہ مجھے تورات نازل کرنی ہے. قرآن مجید نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ آپ 40 دن تک عبادت کیجئے پہاڑ میں آ کے، اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ آپ کو ایک بہت بڑی چیز دی جائے. چنانچہ پھر تورات دی گئی اور لکھ کر دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ اب اس کو اپنی قوم تک پہنچا دیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی. اسی طرح ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا کہ آخری پیغمبر کو قرآن دیا جائے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جس میں خدا بولتا ہوا نظر آئے گا، جس میں خدا ہم سے ہم کلام ہوگا، جس میں وہ اپنی بات خود کہے گا، جو کتاب قیامت تک موجود رہے گی، جس کی زبان وہی ہوگی جس میں وہ نازل کی گئی تھی. تو اتنا بڑا اور غیر معمولی فیصلہ جب کیا گیا تو یہ اسی رات میں کیا گیا، جیسے کہ بڑے بڑے فیصلے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے.
یعنی کہ اس سے پہلے بھی تمام بڑے فیصلے اسی رات کو ہوتے تھے، کہ قرآن کے نزول کے ساتھ اور حضور اکرم کی رسالت کے ساتھ اس کا ایز سچ تعلق نہیں، اس سے پہلے بھی ہوتے.
یہ ممکن ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو آدم کی حیثیت سے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ بھی اسی رات میں کیا گیا ہو، کیونکہ قرآن نے اصول بیان کر دیا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور فرشتوں کو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرشتے اور روح الامین، روح الامین حضرت جبریل کو کہا جاتا ہے، وہ ان فیصلوں کو لے کے اترتے ہیں. یہ سب معاملات کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتے رہتے ہیں، تو ایسی ہی ایک رات تھی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا، ابتدا کی گئی اس کی. عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارنا شروع کیا، ابتدا کی اس کی، تو یہ گویا فعل بولا گیا ہے، فعل کی ابتدا کے معنی میں.
بہت سارے بچے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو وقفوں میں نازل ہوا تو کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اسی رات کو نازل ہوا؟ تو آپ کا کہنا درست ہے کہ ابتدا ہوئی.
ہاں، ابتدا ہوئی، یعنی اس کو نازل کرنا شروع کر دیا گیا. یہ سارا عمل تکمیل میں تو کوئی 23 سال میں پہنچا جا کر، لیکن اس کی ابتدا اس دن ہو گئی. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہستی کا انتخاب کر لیا گیا، انہیں آخری پیغمبر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اس فیصلے کے نفاذ کے لیے ان پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی. اور پھر قرآن مجید تصویر کھینچتا ہے کہ جبریل امین کو کیسے دیکھا آپ نے، یعنی گویا پورا افق چھایا ہوا تھا، ان کو اصل صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا، اور پھر اس کے بعد وحی کی ابتدا ہو گئی اور پیغمبری گویا شروع ہو گئی. یعنی ایک ایسی شخصیت جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح کے دعووں سے، اس نے عام انسان کی زندگی بسر کی تھی، اس کا انتخاب کر کے ایک عظیم نعمت دے دی گئی اور انہوں نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ تو یہ رات ہے جس کا تعارف پھر قرآن نے کرا دیا، یہ رات وہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی شان کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے۔ اس میں ہم تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، اس میں ہم بڑے بڑے فیصلوں کا نفاذ کرتے ہیں، اس میں جبریل امین اترتے ہیں، اس میں فرشتے اترتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔
سلامتی کے معاملے پہ بھی آئیں گے گاندھی صاحب، لیکن شب قدر اصل میں رات کون سی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر عبادات کا اہتمام 27 کو کیا جاتا ہے، لیکن تمام تاک راتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی رات ہو۔
یہ حقیقت ہے کہ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اس کی نوعیت کیا ہے۔ یعنی وہ ایک رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بات واضح کی گئی قرآن مجید میں کہ اس قرآن کو ہم نے ایک ایسی رات میں اتارا ہے جو بڑی ہی عظیم رات ہے، جس میں عظیم فیصلے کیے جاتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ما ادرا کا ما لیلۃ القدر، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے وہ کیا رات ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس میں اس طرح کے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں شیطان پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کوئی قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، اور صبح تک یہ گویا معاملہ رہا، یہ بتایا گیا۔ تو اب فطری طور پر آپ دیکھیں کہ اگر یہ مجھے بتایا جائے، آپ کو بتایا جائے، تو تجسس ہوگا نا کہ وہ کون سی رات
تھی۔
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی رات تھی، اور اس میں آپ کو یہ خیال ہوا ہے کہ یہ غالباً رمضان کی رات تھی، اور رمضان کی بھی کوئی تاک رات تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ ہے۔ اسی وجہ سے اس میں حتمی بات نہیں کہی آپ نے۔
لیکن حتمی بات کیوں نہیں بتائی گئی؟
اس لیے کہ اصل میں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اچھا،
یہ بات یہ کہ اس میں اللہ ایک فیصلہ کرتا ہے، اللہ نے وہ فیصلہ کیا، نافذ کر دیا، اس کی اطلاع دے دی۔ کیوں اطلاع دی یہ الگ ایک سوال ہے، یہ اطلاع ہی کیوں دی ہمیں، وہ بھی ایک سوال ہے، اور وہ آپ کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا آپ کو۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا جس کا نفاذ ہو گیا، قرآن نازل ہو گیا، حضور کو دے دیا گیا۔ اب اس میں جب یہ بتایا گیا کہ اللہ کا خاص التفات ہوتا ہے، تو ایک بندہ مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اگر یہ معلوم ہو کسی کو کہ یہاں سے بادشاہ کی سواری گزرے گی آج، تو آپ نے دیکھا نا لوگ باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہونا ہے، رحمتیں آنی ہیں، فیصلے ہونے ہیں، تو خدا کا پیغمبر جو ایک بندہ مومن بھی ہے، وہ یہ چاہے گا کہ اس کو معلوم ہو تو وہ عبادت کرے، اس میں وہ اپنے رب کے حضور کھڑا رہے، وہ اپنے رب حضور دعائیں کرے۔ تو حضور نے اس کو جاننا چاہا ہے، متعین کرنا چاہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر نہیں کیا۔ یعنی یہ وہ تب بتاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس رات کے لیے کوئی عبادت مقرر کرتے، جیسے انہوں نے رمضان کے لیے روزے مقرر کیے، یا صبح و شام کی کوئی نماز مقرر کرتے، اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مومن کی حیثیت سے رد عمل ہے کہ میرے خدا کی طرف سے یہ رات عظمت والی رات ہے، تو میں اس کو تلاش کیوں نہ کروں۔ تو آپ نے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔
بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کی اطلاع ہی کیوں دی گئی، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو اہم فیصلہ لیتا ہے، تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت ہماری دعائیں کام آ سکتی ہیں، ہماری انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملک کے لیے، قوم کے لیے دعا کرنا، اس پر ہم گفتگو کریں گے غامدی صاحب کے ساتھ، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے شب قدر کے حوالے سے، غامدی صاحب کے پاس ایک مرتبہ پھر میں چلوں گی۔ غامدی صاحب، ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع ہی کیوں دی، اور دوسری بات یہ کہ ہم خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں آج کی رات، تو جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیشن لے چکے ہوتے ہیں یا جو بھی وہ طے کر چکے ہیں، تو کیا ہماری دعائیں اس رات کام آئیں گی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں؟
آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کو زیادہ دلچسپی اس سے بات ہوگی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انسان کی حیثیت سے جو معاملات کرنے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو طے ہو جاتے ہیں،
ٹھیک،
یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی جگہ ملازمت کی، تو یہ طے ہو گیا اس کے شرائط میں کہ آپ اگر یہ ملازمت کریں گی تو آپ کو 1,000 روپیہ تنخواہ مل جائے گی، یہ طے شدہ چیز ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طے نہیں کی جاتی، ان کے بارے میں یہ قانون بنا دیا جاتا ہے کہ یہ مطالبہ آئے گا تو پورا کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک ملازمت میں یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس بچی کی یا اس بچے کی شادی کا موقع آیا اور اس نے پیسے مانگے تو 2,00,000 روپے دے دیے جائیں گے،
ٹھیک،
یہ آپ کے مانگنے پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بالکل بندوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے اپنے طور پر کرنا ہے وہ کر دیتے ہیں، باقی کے بارے میں طے کر دیتے ہیں کہ بندہ مانگے گا تو دے دوں گا۔ نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا.
تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ طے ہو چکے ہیں, مگر بہت سے ایسے معاملات
جو
ہیں جو
نہیں
ہم مانگیں
ہوتے,
گے.
جو آپ کے مانگنے کے ساتھ متعلق ہیں. کیوں مانگنے کے ساتھ متعلق رکھے گئے ہیں؟ تاکہ آپ کا خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو. اگر آپ کو اپنی ماں سے کبھی کوئی طلب ہی نہیں کرنی ہے تو پھر تو تعلق مردہ ہو جائے گا نا. یعنی طے شدہ بات ہے کہ اماں نے اب یہ کام کر دیا بس کر دیا, ابا نے کر دیا کر دیا. کتنی محبت ہوتی ہے اس وقت جب بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جا کے اس سے لپٹ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اماں مجھے 10 روپے لے کے جانا ہے, یہ کھلونا مجھے لینا ہے. تو اصل میں خدا کے ساتھ بھی ہمارا تعلق زندہ تعلق ہونا چاہیے. اگر یہ معاملہ ہوتا کہ خدا نے فیصلے کر دیے ہیں, جو رزق دینا ہے دے دیا ہے, جو چیز کرنی ہے کر دی ہے, اب اس کے بعد ہونا ہی ہے, نہیں. بہت سی چیزوں کو ہمارے مانگنے سے متعلق کیا ہے تاکہ ہماری طرف سے بھی ایک زندہ تعلق پیدا ہو, وہ ہم مانگیں گے تو ملے گا. تو اس لیے دعا بڑی ضروری چیز ہے. آپ کو ہر ایک دعا کرنی چاہیے. معلوم نہیں وہ کیا کیا معاملات ہیں جو خدا نے اپنی عنایت کے لیے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں. ہم مانگیں گے تو ہمیں ملیں گے, نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, اس کو ضرورت نہیں میرے پاس آنے کی, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ انسان کی رعایت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تو جو فیصلہ چاہتا کر دیتا, لیکن ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ 5 وقت نماز ہم پر فرض کی گئی کیوں بھول جاتے ہیں, خدا کو بھول جاتے ہیں. تو نماز کی وجہ بتائیے نا قرآن نے, آخر میں صلات الذکری, یعنی میری یاد دہانی کے لیے نماز پڑھو. تو خدا کو یاد رکھنے کے لیے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے, اس نے ہم کو دینا ہے, اس نے عنایت کرنی ہے, یہ ضروری قرار دیا گیا کہ آپ کی زندگی میں دعا بھی ایک بہت بڑی حقیقت بنے. یعنی خدا نے کوئی اندھا بہرا قانون محض نہیں بنا دیا کہ یہ چیزیں تو میں نے طے کر دی ہیں, جس طریقے سے سورج کی گردش ہوتی ہے ہوتی رہنی ہے. نہیں, اس کی عنایتیں بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں عنایتوں کا معاملہ کیا ہے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ سورج ایک خاص وقت میں طلوع ہوتا ہے, یہاں تک کہ سائنسدان پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ 1000 سال بعد اس جگہ سے طلوع ہوگا. چاند گرہن اور سورج گرہن کی بھی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے, لیکن بارش کے بارے میں, کیونکہ وہ خدا کی رحمت ہے نا, تو اس نے کبھی آنا ہے کبھی نہیں آنا,
اس کے لیے نماز بھی پڑھی,
اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بارش بھی ہوتی ہے اور سورج اور چاند کی طرح کے قوانین بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. قوانین کے تحت ہم کو مل رہا ہوتا ہے, وہ ملنا ہی ملنا ہے. وہ تو نہ ماننے والے کو بھی ملنا ہے, نہ مانگنے والے کو بھی ملنا ہے, لیکن کچھ چیزیں مانگنے
نکلے گا ہی, رات ہوگی ہی.
اب رہ گئی یہ بات کہ یہ کیوں بتایا گیا ہمیں, جب اللہ تعالیٰ نے اس رات میں اپنی طرف سے کوئی عبادت لازم نہیں کی, اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی ہمارے اوپر, اطلاع کیوں دی گئی؟ اطلاع اس وجہ سے دی گئی کہ جو قریش مکہ تھے ان کے ہاں جنات پر ایک طرح کا ایمان تھا. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جنات کو بھی خدا کا شریک ٹھہراتے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ قرآن در حقیقت شیاطین جن ان پر نازل کرتے ہیں. یہ الزام قرآن میں بیان ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ قرآن تو ایک ایسی رات میں نازل ہوا کہ جس رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے فیصلوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے, جس میں شیاطین نہیں خدا کے فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں. اچھا, اور پھر شیاطین کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا کہ شیاطین پر پابندی لگا دی جاتی ہے, وہ قریب بھی نہیں پھٹکتے. یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے, یعنی ہر طرح کی شیطان کی در اندازی سے اس کو پاک کر دیا جاتا ہے. تو اطلاع دینے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی, اطلاع دے دی گئی.
آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی عبادت کی, تو یہ بتائیے کہ وہ شخص جو کہ شب قدر یا تاک راتوں میں عبادت نہ کرے, اور دعا تو ہم سب ہر وقت ہی مانگتے ہیں اور رمضان میں تو بے تحاشا لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس بات کو؟
دیکھیے, بات یہ کہ جب مجھے کوئی اطلاع ملتی ہے, مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص التفات ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تہجد کے وقت میں.
صحیح بات
بتایا گیا نا. تو اب کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز بھی مجھ پر فرض نہیں کی, لیکن میرے اندر یہ خود بخود جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے. اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اطلاع مل گئی کہ بادشاہ کی سواری گزرے گی.
صحیح ہے.
تو اب غوری غریب غربا بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ذرا دیکھیں جا کے کہاں ہے, بڑے لوگ بھی چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع معمولی اطلاع نہیں ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کائنات کا بادشاہ, اس کائنات کا خالق اور خود میرا بھی خالق اور میرا رب اور پروردگار, اس نے ایک رات میں خصوصی اہتمام کیا ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے, تو آپ کے اندر فطری جذبہ پیدا ہوگا, یہ نیچرل رسپانس ہے. اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں, آپ ایک زندہ ہستی ہیں, آپ سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ اس رات میں یہ یہ معاملات ہوتے ہیں, تو ایک مومن کی حیثیت سے آپ نے چاہا کہ میں اس رات میں عبادت کروں. آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا. آپ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ آپ کو اس کا خیال ہوتا تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو ایک ظاہل ہوں وہ شدہ میزر ہوں, آپ کمر کس لیتے, اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے, کیونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ اصل میں رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات تھی جس میں قرآن جیسی کتاب نازل ہوئی. تو آپ کو خیال ہوتا تھا کہ اگر وہ رات پھر آ گئی اور ہم اس سے محروم رہ گئے. ہو سکتا ہے کہ وہ آج آ جائے, ہو سکتا ہے کل آ جائے. تو اس کی تلاش نے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا,
وہ جذبہ آپ نے منتقل کر دیا. ہمارے حضور سرور کائنات نے کیا تو اس سے افضل تو ہمارے لیے بھی کوئی کام نہیں ہوتا.
بہترین نمونہ ہے نا, ہمیں یہ بتایا گیا خدا کا پیغمبر تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہے. تو خدا کی طرف سے ملنے والی اطلاع کو رسپونڈ کیسے کرنا چاہیے,
یہ حضور نے حضور سے سیکھا. صحیح. اچھا رمضان کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں, شب قدر کا بھی ذکر کیا, عید کی بھی بات کرتے. رمضان اور عید الفطر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
یہ عید ہے, کوئی تہوار ہونا چاہیے, یہ انسان کی فطرت ہے. یعنی انسان تہوار بناتا ہے. تہواروں کا آپ اس سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ کوئی قوم پیدا بعد میں ہوتی ہے اپنا یوم پہلے بنانا شروع کر دیتی ہے. یہودیوں کے ہاں بہت سے تہوار موجود تھے, ان کا ذکر آتا ہے. آپ اس وقت بھی اگر بائبل کو پڑھیں تو اس میں معلوم ہوگا کہ مثال کے طور پر انہیں فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو انہوں نے اس کو ایک تہوار مقرر کر دیا. ان کی سلطنت فلسطین میں قائم ہوئی, انہوں نے اس کو ایک تہوار کی صورت دے دی. ان پر تورات نازل ہوئی, انہوں نے اس دن کو ایک تہوار کی صورت دی. ان کے یہاں بھی بہت سے تہوار تھے. آپ ہمارے یہاں بھی اگر دیکھیں تو موسموں سے تہوار پیدا ہو جاتے ہیں, قوموں کی زندگی میں تہوار پیدا ہو جاتے ہیں. یہ یوم پاکستان, یہ یوم قائد اعظم, یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہمارے قومی وجود کا اظہار ہوتا ہے اس طریقے سے. تو یہ انسان کی ایک ضرورت ہے, بہار کی آمد کے اوپر. بسنت کا تہوار اصل میں بہار سے پیدا ہوا, اگرچہ لوگ اس پہ بہت کہانیاں سناتے ہیں لیکن حقیقت وہی ہے. یعنی اس میں بسنتی رنگ ہے, سرسوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ انسانی فطرت میں ہیں. مذہب کیا ہے؟ مذہب اصل میں انسان کی فطرت ہی کا اظہار ہے. یعنی میری فطرت کے اندر جو چیزیں خدا سے متعلق ہیں, جو میری اپنی شخصیت کے اخلاقی وجود سے متعلق ہیں, ان کو مذہب آرگنائز کرتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ یہاں کیا صورت رہتی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہاں بہت سے تہوار ہوتے ہیں جو لوگ مناتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں. تو اللہ نے ہمارے لیے دو تہوار مقرر کر دیے. ان دونوں تہواروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں ایک کو رمضان کے ساتھ متعلق کر دیا اور ایک کو سیدنا اسماعیل کی قربانی کے ساتھ متعلق کر دیا. ایک کو ہم عید الفطر کہتے ہیں, ایک کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. رمضان کا مہینہ ایک غیر معمولی مہینہ ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ کہ خدا کے ساتھ جو ہمارا اطاعت کا تعلق ہے, یعنی وہ حکم دے گا ہم اس کو مانیں گے, اس اطاعت کے تعلق کی ہم تصویر بنتے ہیں, مجسم اطاعت بن جاتے ہیں. یعنی کھانا پینا یہ ایسی جبلتیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا, ان پر پابندی لگا لیتے ہیں. تو یہ پورا کا پورا مہینہ ایک طرح سے خدا کی اطاعت میں گزرتا ہے. خدا کی اطاعت میں گزرنے کے بعد ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ آج سے وہ امتحان ختم ہو گیا. یعنی تمہیں جس سارے امتحان سے گزارا گیا تھا, جس مرحلے سے, وہ ختم ہو گیا. اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. یعنی یہ اس خوشی میں منائی جاتی ہے کہ اللہ نے ایک مہینہ مقرر کیا, ہم نے اپنی اطاعت کا امتحان دیا, ہم اس میں کامیابی کے ساتھ پورے اترے, اب ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں.
فطر کا مطلب قامدی صاحب؟
یعنی میں ایک انسان ہوں, میرا ایک قانون نا, آپ نے
فطری سے نکلا ہی.
جی فطری سے. یعنی آپ کے اندر جو آپ عید الفطر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, فطر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھول دینا. یعنی آپ کسی چیز کو کھول دیتے, روزہ کھولتے ہیں نا, تو اسے کہتے ہیں افطار کرنا.
صحیح.
یہ وہی افطار ہے.
صحیح.
یعنی افطار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کو کھول دیا. آپ نے جو پابندی لگائی تھی اس پابندی کو آپ نے ختم کر دیا. تو افطرا کا لفظ عربی میں بولتے ہیں, فطر کا لفظ عربی میں بولتے ہیں. تو یہ فطر وہ ہے, گویا روزے کھول دیے گئے. یعنی ایک تو وہ روزہ ہوتا ہے نا جو دن کا روزہ ہے جو شام میں کھل جاتا ہے, یہ پورے مہینے کے روزے کھول دیے گئے. آج کے بعد روزوں کا مہینہ ختم ہو گیا. تو اس کی خوشی میں اور اس کے شکرانے میں آپ ایک دن مناتے ہیں. یہ دن مقرر کر دیا گیا, خدا کی عبادت سے آپ فارغ ہوئے. اب دن مقرر کیا گیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ابتدا کہاں سے کی ہے؟ دو رکعتیں پڑھ کے آپ شکرانہ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر تہوار ہے, آپ جائیں, آپ خوشی منائیں, آپ عزا کر بسیں.
اچھا فطر سے فطرہ بھی یاد آیا مجھے, لیکن آپ نے چونکہ ابھی تہوار کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ دو تہوار دیے گئے, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی تہوار منایا جاتا ہے, لوگ اکثر نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں, بہار سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہیں. تو
اس میں غیر اسلامی کا کیا سوال ہے؟ دیکھیے دو تہوار ہیں جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں, وہ مذہبی تقدس کے ساتھ منائے جاتے ہیں, اللہ کے مقرر کردہ ہیں, وہ ہماری علامت ہے. اس کے علاوہ کچھ تہوار اگر ہم خود مقرر کرتے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا یوم پاکستان ہے, وہ بھی تو ہمارا ایک تہوار ہے نا. یوم قائد اعظم ہے, وہ بھی ہمارا ایک تہوار ہے. اسی طریقے سے نیو ایئر ہے, بہت سے ملکوں میں منایا جاتا ہے. ایران میں تو نوروز کی تقریبات کئی دن تک جاری رہتے ہیں. اس میں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو دین کے خلاف ہو. یعنی وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی نیا کام ہی نہیں آپ نے کرنا. نہیں, کوئی چیز دین کے خلاف نہیں ہونی, کوئی چیز دین بنانی نہیں چاہیے. دو چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. ایک, اپنی طرف سے ہم کوئی چیز دین میں داخل نہیں کریں گے. اور دوسرے یہ کہ دین کے خلاف کوئی نہیں کریں گے. اور دین کے خلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی مورل چیز ایسی نہ ہو کہ جس پر دین اعتراض کرے.
صحیح.
باقی ٹھیک ہے, تہوار منائیے, یہ زندگی ہے. بسنت کا تہوار ہوگا, یہ بہار کے تہوار ہوں گے, یہ زندگی ہے.
بڑی مشکل آپ نے آسان کر دی, بہت شکریہ اس کے جواب کا. ایک اور فطرے کی بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ عید پر فطرہ دینا کیوں ضروری ہے, اس کی کیا حکمت ہے اور کسے دیا جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شب قدر کے بعد ہم اب ذکر کر رہے تھے عید کا. گاندھی صاحب, صدقہ فطر کی وضاحت کریں گے, کیا ہے, کس پر واجب ہے, کس کو دیا جائے؟
یہ دو چیزیں جو دین میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں,
جی,
خدا کی محبت, انسانوں سے ہمدردی, پورے دین کا خلاصہ یہی ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہمارا پورا دین
کیا ہے,
کس چیز پر مبنی ہے, تو میں دو باتیں کہوں گا, خدا کی محبت, انسانوں سے ہمدردی.
صحیح.
اسی وجہ سے ہمارے یہاں جو دو بنیادی عبادات ہیں وہ دیکھیے کیا ہے, ایک نماز, دوسرے زکوٰۃ. ایک میں ہم خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں, دوسرے میں بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. تو یہاں بھی وہی ہوا, یعنی جب ہم رمضان سے نکلے تو اب ہم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے. خدا کے شکر کے اظہار کے دونوں ہی طریقے ہونے چاہیے. دو رکعت نماز پڑھیں گے, خدا کے ساتھ محبت اور شکرانے کا اظہار ہو گیا, اپنی جیب سے کچھ نکال کے غریبوں کو دیں گے. تو یہ دونوں چیزیں ہر جگہ ہوں گی.
روزے کی روح بھی یہی ہے,
آپ عبادت کر رہے ہیں, ساری کی ساری اسی پر مبنی ہے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ میں صرف اللہ کے سامنے سر جھکا دوں اور انسانوں کی ہمدردی سے سرشار نہ ہوں. ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کا نام دین ہے. یعنی میرے ایک پہلو میں خدا کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر ہونا چاہیے. ایک بندہ مومن کو خدا کی سچی معرفت حاصل ہو, اس کے اندر خدا کی عبادت کا جوش ہو, وہ خدا کی طرف لپکے, دوسری جانب کسی غریب کی اس سے مشکل نہ دیکھی جائے, اس کے لیے بھی وہ تڑپ اٹھے, اس کے لیے بھی اس کے اندر اضطراب ہو. اس اضطراب کو آپ ظاہر بات ہے کہ ظاہر کریں گے نا, کسی طریقے سے ہمدردی کے دو کلمات کہیں گے, کسی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے, اور جیب کی طرف ہاتھ نہیں ڈالیں گے, نہیں, خرچ کریں گے, تاکہ خدا نے اگر آپ کو دیا ہے تو کوئی دوسرا اگر محروم ہے تو اس کی محرومی کا آپ علاج کر سکیں تو کریں. تو اس وجہ سے یہ دونوں ہی باتیں ہم پر لازم کی گئی ہیں کہ ایک ہم دو رکعت پڑھیں گے اس دن تاکہ اللہ کے سامنے شکر گزاری کا اظہار کریں, اور دوسرے کیا کریں گے, دوسرے یہ کہ اپنی جیب میں سے کچھ نکالیں گے اور کسی غریب آدمی کو دیں گے. اس کو عربی زبان میں صدقۃ الفطر کہتے ہیں. ہماری اردو زبان میں آ کر یہ لفظ فطرہ ہو گیا, فطرانہ ہو گیا, اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ زبانیں اپنا سفر شروع کرتی رہتی ہیں.
صحیح. اچھا غالب صاحب, اس کا نصاب کیا ہے, کس حساب سے دیا جائے؟
دیکھیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو اصول بتایا ہے وہ اصول یہ ہے کہ ایک دن کا کھانا ہونا چاہیے.
اچھا.
یعنی آپ دیکھیے نا کہ ہم اس وقت تین وقت کھانا کھاتے ہیں, کسی زمانے میں دو وقت کھایا جاتا تھا. تو ایک مسکین آدمی کو آپ نے کم سے کم ایک پورے دن کا کھانا دینا,
ایک شخص کے لیے,
ایک شخص کے لیے پورے دن کا کھانا, تاکہ وہ عید کے پورے دن کھا پی سکے, کم سے کم ایک دن وہ محروم نہ رہے. یہ ہے, اب ظاہر ہے اس کو متعین کیا گیا, آج کا زمانہ نہیں تھا کہ انواع و اقسام کے کھانے پکے ہوئے, کھانا اناج ہی ہوتا تھا. تو اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقرر کر دیا گیا کہ بھائی آپ کے یہاں کھجوریں ہو سکتی ہیں, آپ کے یہاں جو ہو سکتے ہیں, تو وہ کوئی 2.5 کلو کے قریب مقرر کر دیا گیا کہ یہ گویا ایک دن کا پورا کھانا ہے. تو اسی کا لحاظ کرنا چاہیے. آپ کے روزمرہ کے کھانے کی مقدار جو ہے وہ اگر اتنی ہے کہ جس کے لیے 100 روپے ہونے چاہیے تو 100 دیجئے, کسی کی 1000 ہے تو وہ 1000 دے دے, اللہ کی راہ میں خرچ کریں.
کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہر شخص کا خیال رکھا جائے, عید کے روز بھی, رمضان میں بھی. عامر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اس کو ادا کرنے کا بھی کوئی صحیح وقت ہے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں دے دیں.
پہلے دے دینا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عید کے دن کوئی آدمی کیوں ہاتھ پھیلایا آپ کے,
اچھا,
اس کے اندر بھی انسان کا خیال رکھا گیا ہے.
صحیح.
کہ اگر آپ عید سے پہلے ہی خاموشی کے ساتھ جا کے کسی غریب آدمی کو دے دیں گے تو وہ کوئی عید کا سامان کر
درست ہے. یعنی کہ آپ رمضان میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں,
دے سکتے ہیں جب چاہے آپ دے دیں پہلے.
اچھا,
دن
اچھا, بعض اوقات کہتے ہیں لوگ کہ چاند دیکھنے کے بعد دیا جائے, تو آپ کہہ رہے ہیں
اس میں کوئی ضروری نہیں ہے, بس آپ کو آخری دن تک دے دینا چاہیے.
صحیح.
یعنی آخری وقت ہے, جیسے نماز میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے عصر کی نماز تو شروع ہو جاتی ہے سورج کے نچڑنے کے بعد, لیکن اس کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت ختم ہوتا ہے نا, تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے عید الفطر کے دن.
اچھا.
ورنہ تو آپ کو پہلے دینا چاہیے, تاکہ آپ کا کوئی بھائی ہو, کوئی کپڑے سلانا چاہتا ہے, کسی بچے کے لیے کچھ لینا چاہتا ہے, تو لے لے جا کے اس کا اہتمام کر لیں. اب یہ بھی کیا بات ہوئی کہ عید کے بعد لوگ قطار لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, نماز کے بعد
صحیح
کہ ہمیں آپ فطرانہ دے دیجیے.
صحیح. اچھا ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی، صدقہ فطر کے حوالے سے ہم نے بات کی، عید کی نماز کی بھی ہم نے بات کر لی، عید کے روز اور ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی بتائے گا کہ حضور پاک اس دن کو کس طرح منایا کرتے تھے؟
دیکھیے، ایک تو ہے آپ کی مذہبی ذمہ داری،
صحیح.
وہ تو دو ہی ہے، آپ نے فطرانہ دینا ہے یا صدقۃ الفطر دینا ہے، کچھ رقم مقرر کر دی گئی ہے، زیادہ دیجئے، یہ تو کم سے کم ہے جو مقرر کی گئی ہے، اور دو رکعت نماز پڑھنی ہے، یہ مذہبی ذمہ داری ہے، اس سے آپ فارغ ہو گئے. بعد میں آپ کو آزاد چھوڑ دیا گیا، آپ جائیں، آپ نے کوئی تفریح کرنی ہے کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے بچیاں کچھ گا رہی تھیں تو ان کو روکا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، وہذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے. تو اس موقع کے اوپر لوگ ملیں، ایک دوسرے کے پاس جائیں، دعوت کریں، اپنے اعزاء اقربا کو ملیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پسندیدہ ہیں، ان میں کوئی حرج کی بات نہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پہ ہوتے تھے جو ایک عظیم ہستی کے ہونے چاہیے، نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ کی زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ یتیموں سے ملیں، مسکینوں سے ملیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کو اپنی شفقتوں سے بہرا یاب کریں. تو یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمارے لیے حضور کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. اس میں تکبیریں بلند کی جاتی ہیں، یہ بھی ہماری عبادت کا حصہ ہے. یعنی آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کو بڑا قرار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الحمد، اور اس طرح کے الفاظ اس موقع پر ادا کیے جاتے ہیں. تو یہ الفاظ بھی ادا کرنے چاہیے، اس سے ایک فضا بنتی ہے پوری کی پوری، گویا اس وقت پوری کی پوری کائنات اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے غریب اعزاء کا خیال رکھیے، اپنے گرد و
پیش. یہی ہم کہیں گے کہ عید پہ آپ نے نماز پڑھی، صدقہ فطر ادا کیا، آپ نے اچھے کپڑے پہننا اور کھانے پکانا، یہ تو سب ہمارے تہوار میں شامل ہے. مگر جب ہم مزید بات کریں کہ اسلام اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، بیماروں سے، بزرگوں سے.
سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اپنے ماحول میں پاکیزگی پیدا کریں، اور وہ نہیں پیدا ہو سکتی جب تک ہم مال خرچ نہیں کریں گے. یعنی اگر غریبوں کو ہم نے اپنی توجہ کا مستحق نہیں سمجھا، ہم نے بڑوں کو عزت نہیں دی، ہم نے اپنے معاشرے میں مراتب کا لحاظ نہیں رکھا، تو ہم نے اپنے تمدن اور معیشت کو تباہ کر لیا. یعنی یہ صرف اس سے نہیں ہوتا کہ ہماری جیب میں کتنے پیسے ہیں، اصل چیز یہ ہے. وہ حضرت مسیح نے ایک بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ جہاں تمہارا پیسہ ہوتا ہے وہیں تمہارا دل بھی ہوتا ہے، تو اپنا پیسہ خدا کے پاس رکھ دیجئے تاکہ آپ کا دل بھی خدا کے پاس رہے.
بڑی خوبصورت بات کی. غامدی صاحب، یہ بھی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ عید کا دن ہماری ساری اٹینشن جو ہے رمضان کے روزے اور عید کی تیاری میں گزرتے ہیں، ہم بڑا جشن کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے، بھرپور طریقے سے مناتے ہیں اس دن، اپنا سب کچھ کر گزرتے ہیں لوگ، تو کوئی حدود بھی ہے اس دن؟ اسلام ہمارے لیے کوئی حدود بھی بناتا ہے؟
ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ کوئی اخلاقی لحاظ سے برا کام نہ کیجیے.
پھر وہی ہے،
اگر آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو آزار دیتے ہیں، آپ حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں، کوئی فحش حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سوسائٹی کو کے نظم کو خراب کرتے ہیں، آپ لوگوں کی نیند خراب کرتے ہیں، آپ طالب علموں کے لیے مصیبت پیدا کر دیتے ہیں، آپ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں جس میں کسی کے لیے کام کرنا ہی ممکن نہ رہے، تو یہ ساری چیزیں اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہیں. اصل میں دیکھیے، اخلاقی لحاظ سے کوئی چیز قابل اعتراض ہے، اس کے لیے کسی عالم کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا دل فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑا مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بتا رہا ہے آپ کو. بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم برائی نہیں سمجھتے لیکن وہ برائی ہوتی ہیں. میں آپ سے عرض کروں، میں ایک بستی میں گیا، وہاں مجھے کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی تھی، سامنے بالکل مسجد تھی گھر کے، اس میں لاؤڈ اسپیکر پر ایک صاحب اعلانات کر رہے تھے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا، ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ اس دوسروں کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے. کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا، آزار میں مبتلا کرنا، کسی غریب کو تکلیف پہنچانا، کسی بیمار کو تکلیف پہنچانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ کا شوق پورا ہو گیا، تو عید کے موقع پر چونکہ جشن کا سماں ہوتا ہے، اب اس موقع پر آپ نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کے لیے جینا حرام کر دیا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ اچھے طریقے سے خوشی منائیں، اخلاقی حدود کے اندر رہ کے خوشی منائیں، یہ خوشی کا دن ہے، خوشی منانے سے نہیں روکا جا رہا، ہمارے دین میں کسی کو تفریح سے نہیں روکا گیا، لیکن اخلاقی حدود کے اندر.
صحیح. اچھا غامدی صاحب، عید کا وقت ہے اور ہم بات بھی عید کی کر رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے بچپن کا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ ہمیں سنائیے عید کا.
یہ ہمارا بچپن تو دیہات میں گزرا، اور دیہات کی عید اور شہروں کی عید میں بڑا فرق ہوتا ہے. دیہات میں آپ کو بڑا فطری ماحول میسر ہوتا ہے، عام طور پر عید گاہیں قریب نہیں ہوتی، لوگ بہت پہلے سے تیاری کر کے سفر کر کے بعض اوقات جاتے ہیں. میری ننیہال میں بھی عید گاہ بہت دور ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ والدہ ننیہال میں گئی ہوتی تھیں، تو ہم وہاں عید کرتے تھے.
کون سی جگہ ہے
یہ؟ ناروال میں.
اچھا.
ناروال کے قریب ہے ہمارا جو میرا اپنا ددھیال کا گاؤں ہے وہ داؤد ہے, وہ بھی ناروال کے کوئی 10-12 کلومیٹر ادھر ہے اور یہ بھی دوسری جانب ہے. تو عام طور پر لوگ اس میں پھر صبح صبح نکل کھڑے ہوتے تھے, یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی عید کی تیاری شروع ہو جاتی تھی اور نکل کھڑے ہوتے تھے اور وہاں جا کر پھر عیدگاہ میں جمع ہوتے تھے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو مسجدوں میں ہم عید پڑھ لیتے ہیں نا, اس سے کہیں زیادہ خوبصورت عید وہ ہوتی ہے جو آپ کھیتوں میں جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے گرد و پیش میں بھی قدرت کا ایک ماحول ہوتا ہے اور اس فطری ماحول میں آپ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. عام طور پر عیدگاہیں ایسے طریقے سے بنائی جاتی تھیں ان میں عام نمازیں نہیں ہوتی, بلکہ باہر ایک جگہ بنا دی ہے, اس میں ایک نشان سا مقرر کر دیا ہے, وہاں خطبہ ہوگا, وہاں لوگ جمع ہوں گے اور چار دیواری ہوتی ہے, اس کو عیدگاہ کہا جاتا تھا. اب تو یہ رواج ختم ہو گیا, لیکن ہمارے بچپن میں بہرحال یہ موجود تھا. اور بچپن میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی دلچسپی بچوں کو یہی ہوتی ہے کہ انہیں کچھ کپڑے پہننے کے لیے مل جائیں, کچھ کھلونے مل جائیں جن سے وہ کھیل سکیں, ان کے پاس کچھ پیسے ہوں جس کو دوسروں کو دے سکیں. تو میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جب میں عید سے نکلوں تو وہاں اگر لوگ کھڑے ہوئے ہوں تو کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جو محروم رہ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ سب بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے.
تو آپ کو عیدی ملتی تھی آنے کے؟
عیدی تو ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں بچوں کو بیرون لگوانی حق ہے, ان کو لینا ہی ہوتی ہے.
اور عیدی دیتے بھی آپ؟
یہ اب تو بڑے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, ظاہر اب دینا ہی ہوتا ہے.
اچھا آپ نے بتایا, میں اور میری ٹیم بھی یہیں پر موجود ہیں.
بلکہ اب تو ترستے ہیں کہ کوئی ہمیں بھی دے, آپ کو دینا ہی ہوتا ہے.
بہت بہت شکریہ غامدی صاحب, بڑی ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہو. یقیناً آپ کے علم میں بھی شب قدر کے حوالے سے عید کس طرح منانی چاہیے. دیکھیں دین میں کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ اس تہوار کو نہیں منائیں, اس کو بڑے پر رونق طریقے سے اپنے بھرپور جذبے کے ساتھ منائیں, لیکن کسی کو آزار نہ دیں, کسی کے آزار کا سبب نہ بنیں, صرف اخلاقی طور پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو کہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ یقیناً یہ روز بھی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں, یقیناً عید بھی بھرپور طریقے سے منائیں گے. ہماری جانب سے پیشگی مبارک, آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک اور ایشو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.